أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير آمنت بالله صدق الله العظيم اور کافروں نے مومنین سے کہا کہ تم ہمارے راستے پر چلو تمہارے گناہ ہم برداشت کر لیں گے حالانکہ یہ ان کے گناہ نہیں اٹھا سکتے کچھ بھی بے شک یہ لوگ بالکل جھوٹے ہیں اور یہ لوگ اپنا بوجھ اٹھائیں گے اور اپنے بوجھ کے ساتھ اور بوجھ اٹھائیں گے اور قیامت کے دن ان سے پوچھا جائے گا ان چیزوں کے بارے میں جن کا یہ جھوٹ بولتے تھے اور ہم نے نوح کو علیہ السلام کو اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا اور نوح ان میں 1000 سال مگر 50 سال کم رہے پھر طوفان نے ان کو پکڑ لیا اور وہ لوگ ظالم لوگ تھے، اور ہم نے نوح کو اور کشتی والوں کو نجات دی، اور اس کشتی کو ہم نے جہان والوں کے لیے نشانی بنا دیا۔ اور ابراہیم کو یاد کیجئے جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرتے رہو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ اللہ کے سوا جن چیزوں کی تم عبادت کر رہے ہو یہ بت ہیں، اور تم جھوٹ باندھتے ہو۔ بے شک جن لوگوں کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو وہ تمہارے لیے رزق کے مالک نہیں ہیں۔ تم اللہ کے پاس رزق تلاش کرو، اس کی عبادت کرو، اور اسی کا شکر ادا کرو، اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اور اگر یہ لوگ تمہیں جھٹلائیں تو تم سے پہلے کئی امتوں نے جھٹلایا، اور رسول کے ذمے نہیں ہے مگر واضح طریقے سے پہنچا دینا۔ کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے مخلوقات کو پیدا کرتا ہے پھر دوبارہ پیدا کرتا ہے؟ بے شک دوبارہ پیدا کرنا اللہ پر بہت آسان ہے۔ یہ ان آیات مبارکہ کا ترجمہ اور مفہوم جو آج کی مجلس میں تلاوت کی گئی ہیں، اور یہ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 12 سے لے کر آیت نمبر 19 تک کی آیات تھی۔ بسم اللہ جو آیات آج تلاوت کی گئی ہیں ان میں آیت نمبر 12 اور آیت نمبر 13 میں اللہ سبحانہ و تعالی نے کافروں کی بات نقل کی ہے کہ مسلمان جب ایمان لے آئے تو کچھ کافر وہ تھے جنہوں نے مومنین سے کہا کہ تم کیوں اپنے پرانے دین سے نکل گئے ہو، کیوں صابی بن گئے ہو، تمہیں چاہیے کہ تم پرانے دین پر آ جاؤ، بتوں کی پرستش کرو، شراب نوشی، زنا، ان سب چیزوں میں حصہ لو، اور اگر تمہیں یہ ڈر ہے کہ قیامت کے دن تمہیں ان گناہوں کا بدلہ دینا ہوگا تو ان گناہوں کے ہم ذمہ دار ہیں۔ یہ کہا کافروں نے مسلمانوں سے۔ اور تفسیر کی کتابوں میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ تمہارے فاروق رضی اللہ عنہ جب مسلمان ہوئے تو ابو سفیان ابن حرب ابن امیہ اور امیہ ابن خلف اور ان کے جو دو سردار تھے وہ ان کے پاس آئے، اور انہوں نے یہ بات کی کہ عمر، تم جیسا آدمی مسلمان ہو گیا ہے اور تم نے یہ سارے گناہ، یہ لذت کی چیزیں، دنیاوی لذت کی چیزیں، شراب، زنا، یہ چھوڑ دی ہیں، تو تم کیوں چھوڑتے ہو؟ اور کوئی گناہ ونا نہیں ہے، اگر ہوگا تو ہم ذمہ دار ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ آیات نازل کی، اور ان آیات میں فرمایا گیا کہ وقال الذین کفروا للذین آمنوا، کہ جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے ایمان والوں سے یہ کہا، اتبعوا سبیلنا ولنحمل خطایاکم، کہ تم ہمارے راستے پر چلو، تمہارے گناہ ہم برداشت کر لیں گے، تم ہمارے راستے پر چلو اور تمہارے گناہ ہم برداشت کر لیں گے۔ آگے اللہ تعالی نے فرمایا وما ہم بحاملین من خطایاہم من شیء، اور حال یہ ہے کہ یہ لوگ ان کے گناہ نہیں برداشت کر سکتے کچھ بھی۔ یہ لوگ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم گناہ برداشت کر لیں گے، یہ دوسروں کے گناہ برداشت نہیں کر سکتے کچھ بھی۔ آگے فرما انہم لکاذبون، بے شک یہ لوگ بالکل جھوٹے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسا نہیں ہے کہ کرے کوئی بھرے کوئی، کرے مونچھوں والا پکڑا جائے داڑھی والا، اردو میں مثل مشہور ہے، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ کرے کوئی اور بھرے کوئی، جو برائی کرے گا اسی کو پکڑا جائے گا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک جگہ میں فرمایا ولا تزر وازرة وزر اخرى، کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی دوسرے کا گناہوں کو برداشت کر لے اور دوسرا چھوٹ جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس آیت میں فرمایا کہ وما ہم بحاملین من خطایاہم من شیء، یہ کہنے والے ان کے گناہوں کو کچھ بھی برداشت نہیں کر سکتے، ان کے گناہوں میں سے کچھ بھی بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ انہم لکاذبون، بے شک یہ لوگ بالکل جھوٹے ہیں۔ ان بھی تحقیق کے لیے، لام بھی تحقیق کے لیے، بے شک یہ لوگ بالکل جھوٹے ہیں۔ آگے آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہاں ایک بات ہے، یہ دوسروں کا گناہ، دوسروں کے گناہ تو نہیں اٹھا سکتے، مگر ان کو اپنے گناہ بھی اٹھانے پڑیں گے، اور جن لوگوں کو یہ گناہوں پر آمادہ کر رہے ہیں ان کا گناہ بھی برداشت کرنا پڑے گا، ڈبل گناہ ان کو ہوگا۔ ایک وہ شخص ہے جو خود گناہ کر رہا ہے اور ساتھ ساتھ دوسرے کو بھی گناہ کی دعوت دے رہا ہے، اور جس کو دعوت دی جا رہی ہے وہ بھی گناہ میں مبتلا ہوتا ہے، تو وہ دوسرا آدمی جو گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے وہ تو ہے ہی گناہ کا ذمہ دار ہے، لیکن جس نے خود گناہ کیا اور دوسرے کو گناہ کی دعوت دی وہ ڈبل گناہ گار ہے، دوہرا گناہ گار ہے۔ ایک تو گناہ اپنا گناہ ہے اس کا کہ اس نے کفر کیا، ظلم کیا یا جو بھی گناہ کا کام کیا، دوسرا گناہ اس بات کا کہ اس نے دوسرے کو دعوت دی اور دوسرے کو دعوت دینے کی وجہ سے وہ دوسرا آدمی بھی گناہ میں مبتلا ہو گیا۔ تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی دوسرے کے گناہوں کا بوجھ اٹھا کر دوسرے کو ہلکا پھلکا کر دے، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ لا تزر وازرۃ وزر اخرى، ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی گناہ گار دوسرے کے گناہوں کا بوجھ اٹھا لے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آدمی دوہرا گناہ گار ہو، ایک اس بات کا کہ اس نے گناہ کیا اور دوسرا یہ کہ اس نے گناہوں کی دعوت دی۔ اور ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی اور گناہ دونوں کا ذکر کیا، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی آدمی نے کسی ہدایت کی چیز کی طرف دعوت دی اور دوسرے نے اس کی ہدایت کو قبول کر لیا، ہدایت پر دیکھی پر عمل کیا، تو جس آدمی نے دعوت دی اس کو دوہرا ثواب ملے گا، ایک اپنی نیکی پر چلنے کا کہ خود نیکی پر چلا، اور دوسرا اس بات کا کہ اس نے دوسرے کو نیکی کی دعوت دی۔ اور فرمایا کہ جس آدمی نے من ہدا الى ضلالت، کہ جس نے کسی گمراہی کی طرف دوسرے کو کی ہدایت کی، رہنمائی کی اور گمراہی کی دعوت دی، تو وہ خود بھی گمراہ ہوگا اور جس کو اس نے گمراہ کیا ہے اس کو گمراہ کرنے کا بھی بوجھ اس کے اوپر ہوگا، اور جو گمراہ ہوا ہے اس کے بوجھ میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ تو جو بات قرآن مجید میں آئی ہے اسی کی تفسیر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی اس حدیث کے اندر بیان کی، جس کا مفہوم میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے آیت نمبر 12 اور 13 میں یہ ذکر فرمایا کہ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ، کافر لوگ ایمان والوں سے کہنے لگے کہ تم ہمارے راستے پر چلو، ہم تمہارے گناہ اٹھا لیں گے۔ وما هم بحاملین من خطایاهم من شیء، حالانکہ یہ ان کے گناہوں کو کچھ بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ انہم لکاذبون، بے شک یہ لوگ بالکل جھوٹے ہیں۔ وليحملن اثقالهم، ہاں یہ لوگ ضرور بالضرور اپنا بوجھ بھی اٹھائیں گے۔ واثقالا مع اثقالهم، اور اپنے بوجھ کے ساتھ اور بوجھ اٹھائیں گے، اپنے بوجھ کے ساتھ اور بوجھ اٹھائیں گے، یعنی ان لوگوں کا جن کو انہوں نے گمراہ کیا۔ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور قیامت کے دن ضرور بالضرور ان سے پوچھا جائے گا ان باتوں کے بارے میں جو یہ بہتان لگاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ پر بہتان لگاتے ہیں، اور انبیاء پر بہتان لگاتے ہیں، الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں، تو ان سے پوچھا جائے گا قیامت کے دن کہ تم کیا کچھ کہا کرتے تھے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ کوئی آدمی دوسرے کے گناہوں کو برداشت نہیں کر سکتا۔ بعض لوگ کہتے ہیں میاں تم کر لو، کوئی گناہ نہیں، اگر ہوگا تو میں ذمہ دار ہوں۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی آدمی دوسرے کے گناہوں کا ذمہ دار بن جائے۔ جو گناہ کرے گا وہ بھی پکڑا جائے گا، اور جس نے گناہ کروایا ہے وہ بھی پکڑا جائے گا، اور ایک کے گناہ کو دوسرا برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ وہ حقیقت ہے جسے اللہ سبحانہ و تعالی نے ان دو آیات میں ذکر فرمائی۔ آگے آیت نمبر 14 اور 15 میں اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کیا، اور وجہ مناسبت یہ ہے کہ سورۃ العنکبوت کے شروع میں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ کیا لوگوں نے یہ خیال کر لیا ہے کہ ان کو یہ کہہ کر چھوڑ دیا جائے گا کہ ہم ایمان لائے اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا، حالانکہ ان سے پہلے ہم نے لوگوں کو آزمایا تاکہ اللہ جان لے کہ کون سچے ہیں کون جھوٹے ہیں۔ یہ سورۃ العنکبوت کی شروع کی دو آیات کا ترجمہ اور مفہوم ہے جو بھی میں نے عرض کیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ان دو آیات میں یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ ایمان والوں کو بڑے کٹھن راستے سے گزرنا پڑتا ہے، مشقت تکلیف برداشت کرنی پڑتی ہے، اپنوں کے پرایوں کے تانے سہنے پڑتے ہیں، مشکل حالات میں گزارا کرنا پڑتا ہے، ان مشکل حالات سے گزر کر ہی آدمی جنت میں داخل ہوتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی اگر ہم نیک ہو گئے تو بس سارا جناب کوئی ہمیں پریشانی پیش نہیں آئے گی، تو یہ تو ٹھیک ہے کہ دل کی پریشانی پیش نہیں آتی، دل کا سکون ہمیشہ رہتا ہے، اولیاء اللہ سے بڑھ کر کسی کو دل کا سکون حاصل نہیں ہوتا، لیکن ظاہری طور پر پریشانی تکلیف یہ پیش آتی رہتی ہیں، اور یہی چیزیں انسان کے درجات کو بلند کرتی رہتی ہیں، اور پھر آدمی چھوٹی موٹی تکلیفیں اٹھا کر سیدھا جنت میں چلا جاتا ہے، اور یہ جو تکلیفیں ہیں چھوٹی موٹی یہ عام انسانوں کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہے۔ اور پچھلے درس میں بھی شاید میں نے آپ کو حدیث سنائی تھی کہ حفت الجنت بالمکارہ، کہ جنت کو گھیر لیا گیا ہے ناپسندیدہ چیزوں کے ساتھ، انسان کو طرح طرح کی خلاف طبع باتیں پیش آتی ہیں، اس پر انسان صبر کرتا ہے سیدھا جنت میں پہنچ جاتا ہے۔ تو آیت نمبر 14 اور 15 میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کیا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال اپنی قوم میں تبلیغ کی ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِ، ہم نے نوح کو بھیجا ان کی قوم کی طرف، فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ، تو ان میں وہ ٹھہرے رہے 1000 سال، الا 50 عاما، مگر 50 سال کم۔ 1000 میں سے جب 50 سال آپ کم کر دیں گے تو باقی رہے 950۔ اور یہ بھی نکتہ باز مفسرین نے لکھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اور 40 سے 50 سال تک وہ جوان رہے اور پرورش پائی، جب ان کی عمر 50 سال ہو گئی اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو بحیثیت نبی کے مبعوث کیا، اور پھر 950 سال تک وہ مسلسل اپنی قوم کو دین کی دعوت دیتے رہے، مگر قوم نے ان کی بات نہیں مانی، یہاں تک کہ قوم پر عذاب آیا اور حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو صحابہ تھے جو کشتی میں تھے وہ بچا لیے گئے۔ جب طوفان نو ختم ہو گیا اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے 50 سال ذرا آرام کے اور راحت کے گزارے ہیں، ورنہ 950 سال 950 سال مسلسل تکلیفیں برداشت کی۔ اور قرآن مجید نے جو یہ ذکر کیا کہ الف سنت الا 50 عاما، تو اہل لغت نے اس کا نقطہ بیان کیا کہ عربی زبان میں سنہ وصال کو کہتے ہیں، عام وصال کو کہتے ہیں، اردو میں سن بولتے ہیں، سن سن تو سنہ، لیکن سنہ عام طور سے کہتے ہیں قحط والے سال کو، اور عام جو ہے وہ عام طور سے اکثر کہا جاتا ہے ایسے سال کو جو خوشحالی کا اور فراخی کا سال ہو. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے عجیب انداز سے ذکر کیا کہ حضرت نوح علیہ السلام 1000 سال ٹھہرے رہے، الا 50 عاما، مگر 50 سال کم. اشارہ کر دیا کہ وہ جو 950 سال تھے وہ تو تکلیفوں والے تھے، اور 50 سال جو بعد میں گزرے ہیں طوفان کے بعد وہ کچھ راحت کے گزرے ہیں، جن میں کافروں کا بیج سامنے سے مٹ گیا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو، ہم نے نوح کو بھیجا ان کی قوم کی طرف، اور نوح اپنی قوم کے اندر ٹھہرے رہے 1000 سال مگر 50 سال کم. فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، اور طوفان نے ان کو پکڑ لیا اس حال میں کہ وہ لوگ ظالم تھے. یعنی جب قوم نے حضرت نوح علیہ السلام کی بات نہیں مانی تو پھر اس قوم پر عذاب آیا، طوفان نوح، اور سارے کے سارے ہلاک ہو گئے. اور یہ بھی قرآن مجید میں سورہ ہود کے اندر ہے کہ 950 سال تبلیغ کی، یہاں تو ہے کہ 950 سال تبلیغ کی، اور سورہ ہود میں ہے وما آمن معه الا قلیل. کہتے ہیں نوح علیہ السلام کے ہاتھ پر ایمان لانے والے نہیں تھے مگر بہت کم، سب سے کم ایمان لانے والے جو معروف انبیاء کرام علیہ السلام ہیں، ان میں سب سے کم ایمان لانے والے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگ تھے. 950 سال انہوں نے دعوت کی، تبلیغ کی، محنت کی، لیکن ما آمن معه الا قلیل، مگر بہت کم ہی لوگ ایمان لائے. اور اس سے معلوم ہوا کہ ہم نتیجے کے ذمہ دار نہیں ہیں، ہم نتیجے کے ذمہ دار نہیں ہیں کہ کون مانتا ہے کون نہیں مانتا. ایک آدمی 950 سال تک مسلسل تبلیغ کرتا رہتا ہے مگر تھوڑے سے لوگ مسلمان ہوتے ہیں، تو کیا ذمہ دار نبی ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی نے تو پوری دعوت کر دی. اب یہ مقدرات ہوتے ہیں، علم الہی ہوتی ہے، تقدیر الہی ہے، وہ جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی ہدایت دینے والے ہیں. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اور حقیقت یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام جو ہیں ان کو بہت ستایا گیا، اسی لیے سورۃ القمر میں آتا ہے کہ مجنون وازدجر، کہ حضرت نوح علیہ السلام کو کہا گیا کہ یہ مجنون ہے، پاگل ہیں. وازدجر، اور ساتھ ساتھ ان کو دھمکایا گیا، یعنی طرح طرح سے ان کو خوف، دہشت اور دھمکیاں ملتی رہیں 950 سال تک. اس کے باوجود حضرت نوح علیہ السلام ڈٹے رہے، اور حکمت کے ساتھ، موعظہ حسنہ کے ساتھ مسلسل دین کا پیغام پہنچاتے رہے. حقیقت یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کا جگرا ہوتا ہے، انبیاء کرام علیہ السلام کا حوصلہ ہوتا ہے. ہم تو 950 تو کیا 95 دن بھی ہمارے لیے گزارنا مشکل ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال اس حالت پہ گزارے ہیں کہ گھر کے اندر جو بیوی تھی وہ بھی کافر تھی. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. بیوی جہنم گئی، لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک دین کی خدمت کی، دعوت دی، بیوی کو بھی حقوق ادا کیے، بیوی کو بھی سمجھاتے رہے. 950 سال تک کافر بیوی کے ساتھ گزارا کرنا آسان ہے؟ لوگ تو جناب 10 دن میں تنگ آ جاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں جی ہم سے نہیں برداشت ہوتا، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک کافر بیوی کے ساتھ گزارا کیا. اور کیا آپ کا یہ خیال ہے کہ تینو علیہ السلام نے بی بی کے حقوق ادا نہیں کیے ہوں گے؟ ظاہر نبی اگر حق ادا نہیں کرے گا تو پھر کون ادا کر سکتا ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، ان دونوں کی بیویاں کافر تھی، قرآن مجید میں ہے. اب بھی اجازت ہے کہ اگر کوئی مسلمان مرد کسی یہودی عورت سے یا عیسائی عورت سے شادی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اس زمانے میں بھی اجازت تھی. تو حضرت نوح علیہ السلام نے شادی کی اور وہ بیوی کافر تھی، مسلسل اس کو تبلیغ کرتے رہے، اس کے حقوق ادا کرتے رہے 950 سال تک، مگر وہ مسلمان نہیں ہوئی، جہنم میں داخل ہوئی. تو یہ سب بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھو یہ جو دین کا راستہ ہے، جنت کا راستہ ہے، دعوت اور تبلیغ کا راستہ ہے، یہ کٹھن راستہ ہے، اس میں خون کے گھونٹ پینے پڑتے ہیں، صبر و تحمل سے کام لینا پڑتا ہے، اور اپنا عمل دعوت کا، تبلیغ کا، وہ مسلسل جاری رکھنا پڑتا ہے، باقی نتائج کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں. تو یہاں اللہ تعالی نے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور ہم نے نوح کو بھیجا ان کی قوم کی طرف، فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، تو نوح ان میں ٹھہرے رہے 1000 سال مگر 50 سال کم، فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، پھر قوم کو طوفان نے آ لیا اس حالت میں کہ وہ ظالم تھے، فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ، پھر ہم نے نوح کو نجات دی اور کشتی والوں کو نجات دی، وَجَعَلْنَاهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے اس کشتی کو جہان والوں کے لیے نشانی بنا دیا. نشانی یہی تھی کہ چاروں طرف پانی ہی پانی، صرف وہ لوگ محفوظ رہے جو اس کشتی میں تھے، اس کشتی کے علاوہ جتنی قریب کی آبادی تھی ساری کے ساری طوفان نوح کے اندر غرق ہو گئی. یہ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کیا آیت نمبر 14-15 میں. آگے آیت نمبر 16-17-18-19 جو آج ہم نے پڑھی ہیں، ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا. جس طرح حضرت نوح علیہ السلام نے بہت تکلیفیں اٹھائی ہیں، اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی بہت تکلیفیں اٹھائی ہیں، یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا. قلنا یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراہیم، اللہ تعالی نے اس آگ کو ٹھنڈا کر دیا اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی والا بنا دیا. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کیا کیا تکلیفیں ہیں، حضرت سارہ کو لے کر روانہ ہوئے اور جناب راستے میں ظالم بادشاہ ملا اور جناب اس کی تکلیفیں ہوئیں، پھر ہجرت کی، حضرت ہاجرہ اور ان کے معصوم بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لا کر چھوڑا مکہ مکرمہ میں، پھر واپس چلے گئے، پھر آتے تھے اور آ کر اپنی بیوی کا اور بچے کا خیال کرتے تھے، آ کر پوچھتے تھے، بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے سورۃ العنکبوت کی اس آیت نمبر 16 سے لے کر 19 تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا اور فرمایا وابراہیم اذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه، اور ابراہیم کو یاد کیجئے جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھ رکھتے ہو، اگر تم جانتے ہو. آگے فرمایا انما تعبدون من دون اللہ اوثانا وتخلقون افكا، اللہ کے سوا جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ بت ہیں، وتخلقون افكا، اور ان کے بارے میں تم جھوٹ گھڑتے ہو. اب یہ جو مشرکین تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں، وہ سمجھتے تھے کہ یہ بت جو ہیں یہ ہمیں فائدہ پہنچاتے ہیں، یہ نقصان پہنچاتے ہیں، یہ دولت کی دیوی ہے، یہ امن کی دیوی ہے، اور یہ لکشمی ہے، جیسے ہندو آج کل اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو مخالف تھے مشرک اور کافر، وہ بھی بتوں کی پرستش کیا کرتے تھے. تو اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے فرمایا انما تعبدون من دون اللہ اوثانا وتخلقون افکا, اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو وہ بت ہیں, اللہ کے سوا جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ بت ہیں, وتخلقون افکا اور تم بہتان کو پیدا کرتے ہو, جزی نیز تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا بتوں کی. لفظی ترجمہ, اس کے سوا کوئی بات نہیں ہے کہ تم اللہ کے سوا بتوں کی عبادت کرتے ہو. وتخلقون افکا اور تم بہتان کو پیدا کرتے ہو, یعنی بہتان باندھتے ہو اللہ پر بہتان کہ یہ جو بت ہیں یہ اللہ کے مقرب بندے ہیں, یہ اللہ سے ہمارا کام کروا دیں گے, یہ سب بہتان ہیں جو تم باندھتے ہو. آگے اللہ تعالی نے فرمایا ان الذین تعبدون من دون اللہ, جن چیزوں کے تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو, لا یملکون لکم رزقا, وہ تمہارے لیے رزق کے مالک نہیں ہیں. اللہ تو رزق دیتا ہے مگر یہ بت تمہارے لیے رزق کے مالک نہیں ہیں. فابتغوا عند اللہ الرزق واعبدوه واشکروا له, تو اللہ کے پاس رزق تلاش کرو, اسی کی عبادت کرو, اسی کا شکر ادا کرو. یہ ساری باتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہیں اور اللہ سبحانہ وتعالی نے یہاں آیات میں ان کو نقل کیا. پھر سے لے لیجئے کہ ذکر کیجئے ابراہیم کا کہ جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا اللہ کی عبادت کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو, یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو جن چیزوں کی تم اللہ کے سوا بت بنا کر عبادت کر رہے ہو, جزی نیز تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا بتوں کی اور تم بہتان باندھتے ہو, بے شک اللہ کے سوا جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ تمہارے لیے رزق کے مالک نہیں ہے, تو تم اللہ کے پاس رزق تلاش کرو, اللہ کی عبادت کرو اور اسی کا شکر ادا کرو. الیہ ترجعون, اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. خالق بھی وہی, مالک بھی وہی, رازق بھی وہی, جانا بھی اسی کے پاس ہے. جب خالق بھی وہی ہے, رازق بھی وہی ہے, مالک بھی وہی ہے, جانا بھی اسی کے پاس ہے, پھر اسی کی عبادت کرو اور اسی کا شکر ادا کرو. الیہ ترجعون, اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ, اور اگر تم جھٹلاؤ تو تم سے پہلے کئی امتوں نے جھٹلایا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ بات کہی کہ اگر تم مجھے جھوٹا قرار دے رہے ہو, مجھے نبی نہیں سمجھتے اور توحید کی دعوت قبول نہیں کرتے, تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, تم سے پہلے کئی امتیں گزر چکی ہیں. حضرت نوح علیہ السلام پہلے گزر چکے, حضرت سمود علیہ السلام, حضرت ہود علیہ السلام, اس حضرت صالح علیہ السلام اور حضرت ہود علیہ السلام, یہ سارے انبیاء کرام علیہ السلام پہلے گزر چکے تھے اور ان کی امتوں نے بھی ان کی تکذیب کی تھی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ان تکذبوا وان تکذبوا فقد کذب امم من قبلکم, اور اگر تم جھٹلاؤ تو تم سے پہلے جو امتیں تھیں انہوں نے بھی جھٹلایا تھا. وما علی الرسول الا البلاغ المبین, اور نہیں ہے رسول کے ذمے مگر واضح طریقے سے پہنچانا. وما علی الرسول الا البلاغ المبین, اور رسول کے ذمے نہیں ہے مگر واضح طریقے سے پہنچانا. اب یہ جو جملہ ہے کہ ما علی الرسول الا البلاغ المبین, یہ تو ابراہیم علیہ السلام کا بھی ہو سکتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جو بات فرما رہے تھے آخر میں یہ بات بھی فرمائی کہ رسول کے ذمے تو صرف واضح طریقے سے پہنچانا ہے, اور یہ اللہ تعالی کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ ساری باتیں پہنچا دیں اور رسول کے ذمے تو صرف واضح طریقے سے پہنچا دینا ہے. اور یہ جو آخری حصہ ہے ما علی الرسول الا البلاغ المبین, کہ رسول کے ذمے نہیں ہے مگر واضح طریقے سے پہنچا دینا. تو اس سے دو باتیں معلوم ہوئیں اور وہ ہمیشہ ذہن میں رہنی چاہیے، خاص طور پر ان حضرات کو جو دین کا کام کر رہے ہوں، دعوت کا، تبلیغ کا، تعلیم کا، یا جو بھی دین کی خدمت کر رہے ہوں. پہلی جو چیز ہے وہ تو یہ ہے کہ دین پہنچانا چاہیے واضح طریقے سے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں اور دوسری جگہ میں فرمایا کہ وما علی الرسول الا البلاغ المبین، رسول کے ذمے نہیں ہے مگر واضح طریقے سے پہنچانا. تو پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ مبلغ اور داعی کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ وہ پیچ دار گفتگو نہ کرے، الجھی ہوئی گفتگو نہ کرے، بلکہ صاف صاف دو ٹوک بات بتائے کہ دیکھو یہ راستہ جنت کی طرف جا رہا ہے، یہ راستہ جہنم کی طرف جا رہا ہے، اگر تم یہ کام کرو گے تو تمہارے لیے خیر ہی خیر ہے، یہ کام کرو گے تو شر ہی شر ہے. بالکل واضح طریقے سے بات کو پہنچائے. اسی لیے انبیاء کرام علیہ السلام کبھی بھی پیچ دار، لچھے دار یا گھما کے گفتگو نہیں کرتے، وہ دو ٹوک صاف صاف بات کرتے ہیں، کیونکہ اگر بات صاف نہیں کی جائے گی تو دوسرے کو فائدہ نہیں ہوگا. ڈاکٹر اگر پیچیدہ بات کرے گا تو کیا مریض کو کوئی فائدہ ہوگا؟ ڈاکٹر کو تو صاف صاف بات کرنی پڑتی ہے کہ بھائی دیکھو یہ کام کرنا ہے، یہ کام نہیں کرنا، یہ دوائی اس طریقے سے کھانی ہے اور یہ چیزیں نہیں کھانی، صاف صاف بات کرنی پڑتی ہے، تب جا کے دوسرے کو فائدہ ہوتا ہے. اور انبیاء کرام علیہ السلام جو ہیں وہ تو طبیب روحانی ہیں، وہ تو طبیب جسمانی سے کہیں اونچا مقام رکھتے ہیں، تو اس لیے وہ جب بات کرتے ہیں تو پیچیدہ بات نہیں کرتے، الجھا کے بات نہیں کرتے، صاف صاف بات کرتے ہیں. اسی لیے ان کی بات سچی، صاف ستھری، دو ٹوک ہوتی ہے، اور اسی لیے وہ بہت لمبی چوڑی تقریریں نہیں کرتے. انبیاء کرام علیہ السلام کے خطبے اگر آپ پڑھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریریں پڑھیں آپ، جو خطبات آپ کے ہیں، کوئی ایسا نہیں کہ دو دو گھنٹے آپ مسلسل تقریر فرما رہے ہوں، ایسا نہیں ہے. 15-20 منٹ کی تقریر ہے، 15-20 منٹ کا خطبہ ہے، تو آپ بات مختصر فرماتے تھے، کیونکہ مختصر بات ہی دو ٹوک ہو سکتی ہے. جب آپ بہت لمبی بات کریں گے تو وہ پھر بات گھوم جائے گی، اس میں پیچیدگی پیدا ہو جائے گی. تو اس آیت سے پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ مبلغ ہے، داعی ہے، جو بھی دین کی خدمت کر رہا ہے اس کو بات صاف ستھری کرنی چاہیے. بلاغ المبین، البلاغ المبین، واضح طریقے سے پہنچانا چاہیے. اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ جب نبی واضح طریقے سے بات پہنچا دیتا ہے تو پھر اس کا ذمہ بری ہو جاتا ہے، پھر امتیوں کے اعمال کا وہ ذمہ دار نہیں ہے. اور جو معاملہ ہے انبیاء کرام علیہ السلام کا، وہی معاملہ ہے ان کے متبعین کا. علماء ہیں، مبلغ ہیں، داعی ہیں، باپ ہے، استاد ہے، پیر ہے، جو اپنے ماتحتوں کو سمجھاتا ہے، باپ جو ہے وہ سمجھاتا ہے، شوہر اپنی بیوی کو سمجھاتا ہے، باپ اپنی اولاد کو سمجھاتا ہے، استاد اپنے شاگردوں کو سمجھاتا ہے، شیخ اپنے مریدوں کو سمجھاتا ہے، سب سمجھانے، مبلغ جو ہے وہ آگے لوگوں کو سمجھاتا ہے، دعوت دینے والا سمجھاتا ہے. تو یہ صرف سمجھا سکتا ہے، سمجھانے کے بعد جو پہنچانے والا ہے اس کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے. اسی لیے قرآن مجید میں ایک جگہ میں فرمایا گیا ان علیک الا البلاغ، آپ کے ذمہ نہیں ہے مگر پہنچا دینا، بس آپ پہنچا دیں. حضرت نوح علیہ السلام نے مسلسل اپنی بیوی کو پہنچایا، حضرت لوط علیہ السلام نے مسلسل اپنی بیوی کو پہنچایا، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پہنچایا، بیٹا نہیں مانا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو مسلسل پہنچایا. لیکن ظاہر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد ہوں، یا نوح علیہ السلام کا بیٹا ہو، یا حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی ہو، اس کی کوئی ذمہ داری ان انبیاء کرام علیہ السلام کے پر نہیں ہے، اس لیے کہ انہوں نے اپنی ڈیوٹی پوری کر دی. اس سے معلوم ہوا کہ اگر آپ سمجھاتے رہیں، سمجھاتے رہیں، سمجھاتے رہیں 950 سال تک، آپ کی ذمہ داری ختم ہو جائے گی. کوئی مانتا ہے مانے، نہیں مانتا نہ مانے، من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے کفر کرے. انا اعتدنا للظالمین نارا، ہم نے ظالموں کے لیے جہنم تیار کر کے رکھی ہے. اس لیے مبلغ کو، داعی کو پہنچانا تو چھوڑنا نہیں چاہیے، آخری دم تک پہنچانا چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ میرا کام پہنچانا ہے، مرتے دم تک پہنچانا ہے، حکمت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، قول لین کے ساتھ، موعظہ حسنہ کے ساتھ، طرح طرح سے پہنچانا ہے، باقی نتائج کا میں ذمہ دار نہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس آیت نمبر 18 میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ وما علی الرسول الا البلاغ المبین، رسول کے ذمے نہیں ہے مگر واضح طریقے سے پہنچانا. تو دو باتیں ہم نے عرض کی، ایک یہ کہ جب دین کی بات پہنچائی جائے تو پیچ دار طریقے سے نہ پہنچائی جائے، صاف صاف بات کی جائے، گھما کے بات نہ کی جائے، اور ساتھ ہی میں یہ بھی عرض کر دوں کہ غصے میں بھی بات نہ کی جائے، جذبات میں بھی بات نہ کی جائے، ٹھنڈے طریقے سے بات کی جائے کہ اولا لہ قولا لینا، ادعو الى سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. تو حکمت کے ساتھ، موعظہ حسنہ کے ساتھ نرمی سے بات کرنی چاہیے اور پہنچا دینا چاہیے، ورنہ مانے پھر پہنچا دو، پھر پہنچا، مرتے دم تک پہنچاتے رہو، باقی نتائج سے آنکھیں بند کر لو، سمجھو کہ میرا کام پہنچانا ہے، باقی ہدایت دینا اللہ سبحانہ و تعالی کے قبضے میں ہے. تو فرمایا وما علی الرسول الا البلاغ المبین. آگے آخری آیت جو آج کے درس میں ہم نے پڑھی وہ یہ ہے اولم یروا کیف یبدی اللہ الخلق ثم یعید، کیا ان لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ کس طریقے سے اللہ تعالی مخلوق کو پیدا کرتا ہے پھر دوبارہ اس کا اعادہ کرتا ہے. ان ذالک علی اللہ یسیر، یہ معاملہ بے شک اللہ پر یہ معاملہ آسان ہے. اب یہ دنیا ہے، اس میں چیزیں پیدا ہوتی رہتی ہیں، ختم ہوتی رہتی ہیں، پھر پیدا ہوتی ہیں، پھر ختم ہو جاتی ہیں، پھر پیدا ہوتی ہیں، پھر ختم ہو جاتی ہیں. زمین سے پیداوار ہوتی ہے، کھڑی ہوتی ہے، لہلہاتی ہے، پھر سوکھتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، پھر دوبارہ وہی بیج اندر چلا جاتا ہے، پھر لہلہاتی ہے، پھر جناب تیار ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد پھر ختم ہو جاتی ہے. دنیا میں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہتے ہیں، ایک ہی زمین ہے، اس سے چیزیں نکلتی رہتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، پھر نکلتی ہیں، پھر ختم ہو جاتی ہیں، پانی ختم ہو جاتا ہے، آسمان سے بارش برستی ہے، زمین جو ہے وہ تر ہو جاتی ہے، پھر خشک ہو جاتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ بادل بارش بھیج دیتے ہیں، پھر جناب اس میں سے پیداوار ہو جاتی ہے، پھر خشک ہو جاتی ہے. یہ دنیا میں نظر آ رہا ہے کہ چیزیں آ رہی ہیں جا رہی ہیں، آ رہی ہیں جا رہی ہیں. تو وہ ذات جو اس دنیا میں چیزوں کو پیدا کرنے پر، پھر مٹانے پر، پھر اس کے اعادے پر قادر ہے، وہ ذات قیامت کے دن ہمیں دوبارہ پیدا کرنے پر کیسے قادر نہیں ہوگا. یہ بات ارشاد فرمائی گئی اس آیت میں اولم یروا، کیا ان لوگوں نے یہ بات نہیں دیکھی، کیف یبدی اللہ الخلق ثم یعیدہ، کہ اللہ تعالیٰ کیسے مخلوق کو پیدا کرتا ہے، ثم یعیدہ، اور پھر دوبارہ اس کا اعادہ کرتا ہے، یعنی دوبارہ پیدا کرتا ہے. ان ذالک علی اللہ یسیر، بے شک یہ بات اللہ پر بہت آسان ہے. اور یہ وہ بات بھی ہے جو سورہ یاسین کے آخر میں ارشاد فرمائی گئی ہے کہ جس ذات نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کر دیا تو کیا وہ ذات تمہیں دوبارہ پیدا کرنے پر قادر نہیں ہوگی. الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتی، تو وہ ذات جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا تو کیا وہ دوبارہ پیدا کرنے پر قادر نہیں ہوگی، حالانکہ پہلی مرتبہ پیدا کرنا مشکل ہوتا ہے اور دوسری مرتبہ اس کو دوبارہ پیدا کرنے تو بہت ہی آسان ہے. یہی بات اللہ تعالیٰ نے یہاں ارشاد فرمائی کہ قل اولم یروا کیف یبدی اللہ الخلق ثم یعیدہ، کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا کہ کیسے اللہ تعالیٰ مخلوق کو پیدا کرتا ہے پھر دوبارہ اس کو دہراتا ہے. ان ذالک علی اللہ یسیر، بے شک یہ بات اللہ پر بہت آسان ہے. آج جو آیات پڑھی گئیں ان کا ترجمہ پھر سے سن لیجئے، آیت نمبر 12 سے لے کر 19 تک، کہ کافر لوگوں نے ایمان والوں سے کہا کہ تم ہمارے راستے پر چلو، ہم تمہارے گناہ برداشت کر لیں گے، حالانکہ یہ لوگ ان کے گناہوں کو کچھ بھی برداشت کرنے والے نہیں ہیں، بے شک یہ بالکل جھوٹے ہیں، اور یہ لوگ اپنا بوجھ اٹھائیں گے اور اپنے بوجھ کے ساتھ اور بوجھ اٹھائیں گے، اور قیامت کے دن ضرور بھی ضرور ان سے پوچھا جائے گا ان چیزوں کے بارے میں جن کا یہ بہتان لگاتے تھے۔ اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا اور وہ ان میں 1000 سال رہے مگر 50 سال کم، پھر طوفان نے ان کو پکڑ لیا اور حال یہ تھا کہ وہ لوگ ظالم تھے۔ اور ہم نے نوح کو اور کشتی والوں کو نجات دی، اور اس کشتی کو ہم نے تمام جہان والوں کے لیے نشانی بنا دیا۔ اور ابراہیم کو یاد کیجئے جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا اللہ کی عبادت کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو، جزی نیز اللہ کے سوا تم عبادت کر رہے ہو بتوں کی اور جھوٹ گھڑ رہے ہو، بے شک اللہ کے سوا جن کی تم عبادت کر رہے ہو وہ تمہارے لیے رزق کے مالک نہیں ہیں، تم اللہ سے اپنا رزق تلاش کرو، تم اللہ کے پاس رزق تلاش کرو اور اس کی عبادت کرو اور اس کا شکر ادا کرو، اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اور اگر یہ لوگ تمہاری تکذیب کریں تو تم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں انہوں نے بھی تکذیب کی ہے، اور رسول کے ذمے نہیں ہے مگر واضح طریقے سے پہنچا دینا۔ کیا ان لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ کس طریقے سے اللہ تعالی مخلوق کو پیدا کرتا ہے پھر دوبارہ اس کو دہراتا ہے؟ بے شک یہ بات اللہ پر آسان ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سیدنا وشفیعنا ومولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین یا ارحم الراحمین۔ یا رب العالمین ہمارے اس بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے، ہمارے گھروں سے نکلنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے۔ یا اللہ جو وقت ہم نے یہاں لگایا اس کو ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی صلاح اور فلاح کا ذریعہ بنا دیجئے، اس کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دیجئے۔ ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق عطا فرما، قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین قرآن مجید پر عمل کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ اس قرآن مجید کو ہمارے خون سما اور بصر کے ساتھ مخلوط کر دیجئے۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین اس قرآن حکیم کی برکت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہماری لغزشوں کو معاف فرما۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اور اس قرآن حکیم کی برکت سے یا اللہ ہم میں جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ جو مقروض ہے ان کو قرضے سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہے ان کو شفا عطا فرما، مریضوں کو صحت عطا فرما۔ یا اللہ جس جس کی جو جو حاجت ہے یا اللہ آپ تمام حاجتوں کو جاننے والے ہیں، یا اللہ سب حق کی حاجتوں کو پورا فرما۔ اللہم لا تدع لنا ذنبا الا غفرتا، ولا هما الا فرجتا، ولا دینا الا قضیتا، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا يسرتها وقضيتها يا أرحم الراحمين۔ اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ اللهم إنا نسألك تمام العافية، ونسألك دوام العافية، ونسألك الشكر على العافية، ونسألك الغنى عن الناس يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا تنزع منا صالح ما أعطيتنا۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي، إنك على كل شيء قدير۔ يا الله يا أرحم الراحمين جو کچھ ہم قرآن مجید پڑھ رہے ہیں یا اللہ ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں انبیاء کرام علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین تبع تابعین، خیر القرون کے نقش قدم پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ یا اللہ دنیا بھی آسان فرما، آخرت بھی آسان فرما، دنیا بھی اچھی فرما، آخرت بھی اچھی فرما، دنیا میں بھی آپ سے عافیت چاہتے ہیں، آخرت میں بھی آپ سے عافیت چاہتے ہیں۔ اللہم انا نسألک تمام العافیہ و نسألک دوام العافیہ و نسألک الشکر علی العافیہ و نسألک الغنا عن الناس، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔